وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت والا میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نام برکات و ملالیہ. ارے بھائی اس کو بند کرو نا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نصیحت فرماتے رہیے. امر ہے، اور چونکہ امر مضارع سے بنتا ہے اور مضارع میں تجدد استمرار ہوتا ہے، لہذا اس امر میں بھی تجدد استمرار ہے، یعنی یہ عمل گویا کرتے رہنا ہے. ذکر نصیحت فرماتے رہیے، نصیحت فرمائیے ایک ہے، اور ایک ہے نصیحت فرماتے رہیے. یہ تجدد استمرار، اس میں استمرار تسلسل ہوا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنٹینویشن، یعنی یہ عمل کنٹینیوس ہونا چاہیے نصیحت کا. البتہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بے عمل ناصح، نصیحت کرنے والا بے عمل ہو، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے نصیحت کرنا جائز ہے. نصیحت کرنے والا اگر بے عمل ہو تو مسئلہ ہے کہ اس کے لیے نصیحت کرنا جائز ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے کہ پھر اس کی نصیحت میں برکت نہ ہوگی، کیونکہ اگلا آدمی سے چھوٹتے ہی کہہ دے گا کہ جناب والا تو خود یہی حرکت کرتے. تو اس کی نصیحت میں وہ برکت نہ ہوگی. اس پر میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اپنے لڑکے کو لے کر کے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کل آ جانا. اگلے روز پھر آئی سفر طے کر کے، اور اس زمانے میں تو چنگچی بھی نہیں چلتی تھی، اب تو گاؤں دیہات تک چنگچیاں پہنچ گئی ہیں، چی 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 کرتے. تو اب وہ پیدل آنا پیدل جانا. اگلے روز پھر آئی لڑکے کو لے کر، ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا گڑ زیادہ مت کھایا کرو، اس سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے، جو مٹھاس ہے یہ جگر کے لیے مضر ہے. لہذا وہ جگر کے لیے، یہ حکیم کا میرے شیخ نے بات فرمائی، اور پہلے زمانے کے حکماء فرماتے تھے، اور یہ بزرگ پرانے زمانے کے. اور جگر کا جو نقصان ہے وہ ذیابیطس ہے، شوگر کی بیماری. لہذا نصیحت فرمائی کہ بیٹا گڑ زیادہ مت کھایا کرو، یہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے. اور مٹھاس کا بالکل ترک کر دینا بھی درست نہیں ہے، जिनको शुगर ना हो, और जिनको शुगर हो वो डॉक्टर के मशवरे से चले, जिनको शुगर नहीं है वो बाज मरतबा देखा देखी बिल्कुल बंद कर देते हैं जबकि उनको कोई बीमारी नहीं है, तो ये अमल भी दुरुस्त नहीं है। जैसे बाज लोग कमजोर मोटा होते हैं, कमजोर होने के लिए गोश्त छोड़ देते हैं, तो ये अमल ठीक नहीं है। कसरत गोश्त खोरी जिगर को नुकसान पहुंचाती है, मैदे को खराब करती है। कसरत गोश्त खोरी यानी कसरत से गोश्त खाना, ये मैदे को भी नुकसान पहुंचाता है और जिगर को भी तबाह करता है और मैदे को भी तबाह करता है। और एक हकीम की राय यह है कि इसी की वजह से चेहरे पर झुर्रियां भी जल्दी आ जाती है। और ये कसरत गोश्त खोरी पर है। और गोश्त का बिल्कुल तर्क कर देना ये भी दुरुस्त नहीं। तो पता चला हद एतदाल में चले, एतदाल में चले, और एतदाल का मुआमला रखे, यानी गोश्त खाए जिसको मुयस्सर है अपनी हैसियत की माफिक, लेकिन ज्यादा ना खाए, यह हद एतदाल है। तो फरमाया कि जिगर को नुकसान पहुंचाता है, बस इतनी नसीहत की। तो उसने, उस बुढ़िया ने, उस औरत ने, वो नाराज हो गई। उसने कहा इतनी सी नसीहत के लिए आपने कल मुझे वापस भेजा और आज दोबारा बुलवाया, सब इतनी सी नसीहत के लिए? ये बात तो आप कल भी फरमा सकते थे। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि बात यह है, कल तक मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, कल तक मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, कल मैंने तौबा की, एतदाल में लाने काम शुरू कर दिया, इसलिए आज मैंने बात कही। तो इसलिए बेअमल आदमी के लिए नसीहत जायज है, लेकिन उस नसीहत में असर ना होगा। और बरकत ना होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वज़किर, नसीहत फरमाते रहिए, फइन्नल ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, के बेशक नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाती है, नफा देती है। मेरे शेख फरमाते हैं कि नसीहत से मोमिनीन को फायदा होता है। और एक बात और फरमाई, फरमाया चूंकि नसीहत करने वाला भी मोमिन है, लिहाजा उसको भी फायदा होता है। बल्कि अदब यही है नसीहत करने का कि अपने फायदे की नियत रखे, दूसरों को फायदा खुद ही हो जाएगा, और अपने फायदे की नियत रखे। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुनाई हजरत ने, फरमाया कि हकीम उल उम्मत की बात मौलाना शब्बीर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाई और हजरत ने उनसे सुनी, ये रिवायत होगी मास सनद। क्या हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह एक मरतबा बैतुल खला में थे, बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे, आवाज आ रही थी, तो कि एक आदमी ने दूसरे के से कहा यार फला आदमी जो है वो नमाज पढ़ता नहीं, मैं उसको नमाज को कहता था तो मेरे कहने का उसने असर ही ना लिया, नमाज ही नहीं पढ़ता, मैंने कहना छोड़ दिया। हजरत फरमाते हैं कि दूसरे ने कहा अरे मियां उसने गलत काम छोड़ा नहीं, तूने अच्छा काम छोड़ दिया, यानी अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था तो ये तो गलत काम था, اور تم اس کو نماز کی نصیحت کرتے تھے، یہ تو اچھا کام تھا، تم نے اچھا کام کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے رہے، کیونکہ کہنے کا اجر ہوتا ہے. البتہ کہنے سے، کتنا کہنے سے فائدہ ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ضرور ہے. یہ نہیں کہ بس بیٹھے اور بیٹھتے ہی ٹھک مار دیا، ایسے نہیں. اس طریقے سے کہے کہ گویا کہ اس بات کو وہ قبول کر لے، اس کی حالت کو دیکھ لے. مثلا تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، تو پھر اس کو یہ نصیحت اور بری لگے گی. اور اس کی جیسے اگر اس نے کوئی خلاف اصول بات کہہ دی تو اس کا وبال اس نصیحت کرنے والے پر آئے گا. اس لیے نصیحت کرنے کے لیے ایک اصول ہے، اور یہی اصول تبلیغ کا بھی ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ تبلیغ اور نصیحت وہاں جائز اور درست ہے جہاں امید قبولیت ہو. امید قبولیت ہو، اور معلوم ہے کہ یہ آدمی اگر قبول نہیں کرے گا تو ضد بازی نہ کرے، ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بات الٹی ہو جاتی ہے، پھر خدا نخواستہ اس سے شریعت، علماء، اولیاء اللہ، بزرگان دین یا دین کے کسی شعبے کو برا بھلا کہا، یا دین کے کسی شعبے سے ہماری وجہ سے دور ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا وبال ہم پر آئے گا. اس لیے گویا کہ پیار محبت سے پہلے دل کو موہ لے، خرید لے، پھر اپنی بات ڈھنگ سے اور سلیقے سے اس کو پیش کر دے. اس لیے نصیحت کے لیے یہ قید ہے کہ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن ڈھنگ اور سلیقہ چاہیے. بعض مرتبہ اچھی بات بے ڈھنگے پن سے کہی جائے تو اس اچھی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک عام سی بات ڈھنگ سے کہہ دی جائے اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے میرے مرشد ایک بات اور فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایک دنیا دار جس کا دل بظاہر تو وہ دیندار لگتا ہے لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق نہیں بلکہ غفلتیں ہیں، اندھیرے ہیں، جب وہ دین کی بات بھی کرے گا تو اس کی دین کی بات میں بھی اثر نہ ہوگا. اور فرمایا جب صاحب نسبت وہ اللہ والا اگر دنیا کی بات بھی کرے گا تو اس کی دنیا کی بات میں بھی نور ہوگا، کیونکہ قلب میں نور ہے. اس بات کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین رومی صاحب قونیہ رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، شیخ نورانی زیراہ آگاہ کند، نور را با لفظ ہا ہمراہ کند. یہ جو اللہ والے جن کے قلب نورانی ہوتے ہیں اس لیے ان کو شیخ نورانی بولا، یہ تمہیں اللہ کی محبت کے رستے سے آگاہ کریں گے، سمجھائیں گے، اور جب یہ اپنے الفاظ ادا کریں گے تو ان کے الفاظ خالی الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے الفاظ نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. نور را با لفظ ہا، یہ الفاظ نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گویا نور کوٹڈ ہوں گے. یہ سلیقہ اور طریقہ ہے نصیحت کرنے کا. اللہ تعالیٰ اس مضمون پہ مجھ کو بھی عمل کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہم کو ناصح بننے کا شوق ہے، یعنی نصیحت کرنے کا تو ہمیں شوق ہے، نصیحت سنتے ہیں نہیں، کرنے کا شوق کیوں آیا بھائی؟ یعنی میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے بڑوں کی سنتے نہیں، سنانے کی فکر لگی ہوئی ہے. جو اپنے بڑوں کی نہیں سنے گا اس کی کون سنے گا؟ یہ کہیں گے اڈٹ چل چل رہنے رہنے. یہ عوامی انداز ہے نا. لہذا ہم اپنے بڑوں کی نہیں سنیں گے تو ہماری کون سنے گا؟ یہاں بڑوں کی سنتا نہیں ہے، بس شوق ہے کہ میری سب سنیں. یہ خود پسندی اللہ تعالی سے قریب کرنے کے بجائے، یعنی یہ آدمی اگر دین کا کام بظاہر کر رہا ہوگا اللہ تعالی سے قریب کرنے کے بجائے، یہ خود پسندی اسے اللہ تعالی سے دور کر دے گی. گویا کہ یہ نصیحت جو کہ دین کا کام ہے، اس دین کے کام کی وجہ سے یہ اللہ تعالی سے قریب ہونے کے بجائے اللہ تعالی سے دور ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ دین کا کام اور عبادت ہمیں اللہ سے دور بھی کر سکتی ہے اگر اصول، ضابطے اور قواعد کے اعتبار سے نہ ہو. تو وہی کام جو دین کے قرب کا ذریعہ ہے، دین اور اللہ تعالی سے قرب کا ذریعہ ہے، وہی کام ہمیں اللہ تعالی سے دور کر دے گا. اخلاص اور اصول اور ضوابط کے نہ ہونے کی وجہ سے. ایک بات مکمل ہو. دوسری بات میرے مرشد میرے شیخ دامت برکات ان کی ایک بات اور، حضرت نے فرمایا کہ فرمایا ایک ہوتا ہے ضابطے کا تعلق اور ایک ہوتا ہے رابطے کا تعلق. ضابطے کا تعلق یہ ہے، مثلا ایک ملازم ہے، معاملات طے ہوئے کہ جی صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک 9 بجے آیا، ٹھیک 5 بجے وہ چلا گیا اور اس کو ایک فہرست بنا کے دی کہ تمہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اس نے فہرست دیکھی، اس نے کہا بہت اچھا، 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک اپنا وقت اس نے پورا کیا، 5 بجے اور اپنا بستہ سمیٹا اور چل پڑا. جیسے میرے شیخ نے سنایا کہ حکیم الامت نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے ایک ملازم رکھا اور اس ملازم کو لکھ کر دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. کاموں کی فہرست اس کو پکڑا دی. ایک دن سفر پر جا رہے تھے تو وہ مالک اپنے اس کے گھر والے بھی تھے، اہلیہ، وہ گھوڑے پر ایک سوار، پیچھے ایک گھوڑے پر سامان لدا ہوا اور وہ ملازم ساتھ میں نگرانی کے لیے. سفر طے ہو رہا تھا، اچانک عورت کو محسوس ہوا کہ میرے گلے میں ہار جو تھا وہ نہیں ہے. اس نے شوہر سے کہا، اس مالک نے اپنے ملازم سے کہا کہ تم نے سواری پر سے کوئی چیز گرتی دیکھی تھی؟ اس نے کہا جی جناب ضرور دیکھی تھی. مالک نے کہا اٹھائی کیوں نہیں؟ سونے کا ہار تھا. کہا جی تھا، اٹھائی کیوں نہیں؟ سر جیب میں ہاتھ ڈالا، نہیں جی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ چیز اٹھانی بھی ہے. جو آپ نے مجھے جو کام میرے سپرد کیا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ چیز اٹھانی بھی ہے. مالک نے کہا لکھ نالائق، کہ سواری پر سے جو چیز گرے گی اسے اٹھانا ہے. اس نے کہا بہت اچھا، لکھ دیا. ہمارے بزرگوں کا ایک اصول ہے، جب سفر پر جاؤ تو گن لو بھائی کس کا کتنا سامان ہے. ایک بیگ ہے، ایک بستر ہے، اس کو بولتے ہیں نگ، کتنے نگ کس کے پاس ہیں، ایک دو تین، ایک دو تین چار پانچ، جتنے بھی ہوں گن لو. وہاں جا کر پہلے نگ گن لو، پھر دیکھ لو اپنا ہے کہ نہیں، کام برابر ہو جائے گا. اب یاد ہی نہیں کہ کتنے بیگ لائے تھے، کتنے بستر، کتنے فلاں، نتیجہ ہوتا ہے پریشان ہوتے پھرتے ہیں. اس لیے امیر کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ پہلے گنوائے سب سے اور گنے، منزل پر جانے سے، روانہ ہونے سے پہلے اور منزل پر پہنچ کر اپنے سامان سمیٹے پہلے گنے کہ جتنے نگ تھے اتنے ہیں کہ نہیں ہے. حضرت والا دانت برکات ان کے ساتھ جب سفر ہونا، اہتمام کے ساتھ حضرت کا یہ عمل ہم نے دیکھا. اب مالک نے وہ جو نگ اس کے حوالے کیے تھے کہ کتنے نگ ہیں، وہاں جا کر گنا، ہاں بھائی، تو دیکھا ایک نگ زیادہ. مالک نے کہا، ارے بھائی وہاں تو ہم نے تمہارے حوالے اتنے نگ کیے تھے، ایک زیادہ کیوں ہے؟ اس نے کہا، حضور وہ جو ایک نگ اصل میں یہ ایک بوری ہے اضافی، اس میں گھوڑے کی لید ہے. گھوڑے کی لید؟ وہ کیوں؟ یہ دیکھیں پرچے میں لکھا ہے، سواری پر سے جو چیز گرنی ہے اسے اٹھا لینا ہے، تو میں راستے بھر یہ گھوڑے کی لید جمع کرتا ہوا لایا ہوں، اس لیے ایک نگ زیادہ ہو گیا. یہ ہیں عقل مند ملازم. تو میرے مرشد، اب یہ ضابطے والے آدمی ہیں نا، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب 9 سے 5 ہوئے، اس نے چلا ٹھیک ہے، وہ تنخواہ کا حقدار ہے، جو کام مالک نے بتایا وہ کام کر رہا ہے، وہ تنخواہ کا حقدار ہے. دیکھو توجہ سے ادھر دیکھو اور ادھر سے توجہ سے سنو بات کو نا، ادھر ادھر دیکھنا اچھا کام نہیں ہے، غور سے سنو. ورنہ اتنی دیر متھا کھانے کیوں آ کر بیٹھے یہاں پہ ہم آپ کا، ورنہ ایسی مساجد ہے 10 منٹ بیان ہوتا ہے، بیان کر کے اپنا چلے جاؤ. جب یہیں آنا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، جب یہاں آ کر بیٹھ ہی گئے، پھنس ہی گئے، تو پھر یہاں کے اصول کی پابندی کریں. ادھر ادھر دیکھنا بے توجہی سے پھر کیا فائدہ ہے؟ جب آئے اصول کا خیال کریں. کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں، توجہ سے بیٹھے. اور اگر اس چیز کا تحمل نہیں ہے، اگر دین نہیں سیکھنا، تو کوئی اس پہ پابندی تو نہیں ہے، نہ اشتہار ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا، آپ سے درخواست کی جاتی ہے اور تمام امت سے التماس ہے، نہ درخواست ہے نہ التماس ہے، نہ گزارش ہے. دروازے کھلے ہوئے ہیں، جن حضرات کو ذوق ہو سرانکھوں پر تشریف رکھے، نہیں تو جلدی جمعہ اور جگہ ہو جاتا ہے. یہاں کے اصول ہے تو پھر یہاں کے اصول، ادھر ادھر دیکھنا یا نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ خلاف اصول. تو ضابطے والا آدمی ہے 9 سے 5، ضابطے کا کام کیا؟ سلام بس غائب. اور ایک آدمی ہے 9 بجے کا وقت ہے، 9 سے 5 اس کا بھی وہی وقت ہے، ٹھیک 9 بجے جناب وہ بھی پہنچ گئے، کبھی موقع ہوا جلدی بھی آ گئے، چلو یار کچھ کام تھا کر لیا، کام مکمل ہو گیا جو مالک نے کہا تھا، مالک کے پاس گیا، کوئی اور کام ہے تو بتا دے، فی الحال جو آپ نے کام بتایا وہ کام نہیں ہے، کوئی کام ہے تو آپ بتا دیجئے، میرے ذمہ لگا دیں، میں فارغ بیٹھا ہوں. 5 بجے کا وقت آیا، کام نپٹا لیا اس نے اپنا، تو دیکھا ابھی ضروری کام ہے کوئی، اس نے سوچا یار دیکھو یہ کام تو ضرورت کا ہے، 5 بجے میری چھٹی کا وقت ہو گیا لیکن یہ کام ضرورت کا ہے. اس نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اور بیٹھ جاتے ہیں، کام مکمل کیا، حوالے کر دیا، یہ جناب آپ کا کام. مالک بھی دیکھ رہے 5 بجے کا وقت ہے، 6 بجے تک بیٹھا ہوا ہے. اس مالک نے جو اصول اور ضوابط بنائے تھے، اس اصول اور ضوابط میں یہ تھا کہ بھائی علاج معالجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، یا آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ایسا آدمی ضابطے والا، میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک وہ ہے جو 9 سے 5 آیا، پورا کام کیا ویسا جو مالک نے بتایا تھا وہ کیا، اور بس پوچھا اور چل پڑا. اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو ضابطے سے گویا ہٹ کے بھی کام کرتا ہے. حضرت فرماتے یہ ہے رابطے والا, ایک ہے ضابطے والا ایک ہے رابطے والا. حضرت فرماتے ہیں ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. کیسے؟ اب وہ ضابطے والا آدمی بیمار ہوا, اس نے مالک سے کہا کہ جی ہمیں قرضہ دے دو. مالک نے کہا پہلے دن جب معاہدہ ہوا تھا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا ہمارے ہاں قرضہ نہیں دیا جاتا, یہ ہمارے ہاں کا اصول ہے. دادا معاف کیجیے گا, ہمارے اصول ہے, ہم اصول پر عمل کریں گے. کہا جی مجا یہ میری بیوی شدید بیمار ہے, مجھے اس کے لیے قرضہ علاج کرنا. ٹھیک ہے بھائی, لیکن ہمارے ہاں کے اصول ہے اور وہ اصول میں بالکل حق بجانے میں, کوئی مفتی اس کو اس بات کا پابند نہیں بنا سکتا کہ اپنا اصول توڑو. تو اصول کی بات کی, بالکل حق بجانے میں دنیا کا کوئی مفتی اس کو پابند نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ایک وہ ملازم ہے جو ضابطے والا تھا, نہیں تھا بلکہ رابطے والا تھا, کہ 9 بجے دیکھا نہیں کہ جی بعض ہوتے 9 سے 15 منٹ کا گریس ٹائم ہوتا ہے, 15 منٹ پہ پہنچے. بعض ایسے لوگ ہیں 9 بجے کا وقت ہوتا ہے پہلے سے پہنچ جاتے, اور پھر کام مکمل ہوا. اس نے کہا سر کوئی اور کام ہے مجھے بتا دیجئے, کوئی میں مدد کر دوں. وہ بھی کام دے دیا, کبھی دیکھا وقت زیادہ تو زیادہ وقت بھی دے رہا. ابھی آدمی بیمار ہو گیا, ہسپتال میں داخل ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں مالک خود چل کے اس کی عیادت کرنے کو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا, ایک دنیاوی بات ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مالک کا ہر کام کیا ضابطے سے ہٹ کر, اور جاتے جاتے کہ یار دیکھو یہ رکھ لو تھوڑا سا تمہارے علاج ولاج کے لیے ہے. اس کو مالک سے مانگنا نہیں پڑے گا, وہ خود اس کو دے کر جائے گا. صحیح ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے کہ نا, ہماری دنیا کا دستور ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں, اب یہ ضابطہ تو نہیں ہے. یہ ہے میرے شیخ فرماتے رابطہ. اگر ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. میرے پیارے شیخ اور مرشد یہ بات سمجھا کر فرماتے ہیں, فرمائے ایک ہے شیخ سے ضابطے کا تعلق اور ایک ہے شیخ سے رابطے کا تعلق. ضابطے کا تعلق ہے جی بیان ہوگا, اچھا جی آ جائیں گے. بیان نہیں ہوگا پوچھنا نہیں. ارے جی بیان کتنے بجے ہوگا؟ 1 بجے. چلو 1:05 میں پہنچ جائیں گے. 2 بجے بیان ختم ہوا, نماز پڑھی, شکل نظر نہیں آئی, غائب. یہ ضابطے والا آدمی, اس کو ضابطہ ملے گا, اس کو دین کے اصول مل جائیں گے صحبت شیخ سے, لیکن اس اصول پر عمل کرنے کے جو طرق ہیں یعنی طریقے ہیں وہ نہیں مل سکے گا. اور ایک ہے 1 بجے بیان ہے, 12:30 پہلے پہنچ گئے, بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے کہ اللہ میں شیخ کے پاس آیا ہوں آپ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے, مجھے آپ کی محبت اور قرب میرے شیخ کے ذریعے سے میرا روحانی رزق مل جائے. وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے, منتظر ہے. شیخ آئے, ابھی آئے, دیر سے آئے, وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا کام پورا کیا اور بیان ختم ہوا. السلام علیکم, وعلیکم السلام, کوئی بات, کوئی پوچھنا, کوئی خیریت, بیٹھا ہوا ہے. گویا کہ 1 مجلس کے بعد دوسری مجلس. حضرت کیا ہے کیا, جب جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی, اللہ آپ کے وہ دن دکھا دے, جمعہ کی چھٹی کیا ایک الگ برکت تھی اور اس کا مزہ ہی کچھ اور. اس زمانے میں حضرت والا کے بیان, حضرت 11:15 مسجد تشریف لاتے تھے ہمارے شیخ. اس زمانے میں مسجد میں 2 رکعت آگے نماز پڑھنا جمعے کے دن, پھر 12:30 تک تقریبا حضرت کا بیان ہوتا تھا. اور اس زمانے میں ائمہ مساجد وہ بھی آتے تھے حضرت کا بیان سن کے, پھر اپنے ہاں بیان کرنے جاتے تھے. تو میں نے پوچھا بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہہ رہا بھائی بات یہ کہ ہمیں بھی کچھ صحبت شیخ بھی ملتی ہے اور ایک کچھ مضمون مل جاتا ہے, جمعے کی تیاری نہیں کرنی پڑتی. لہذا پکا پایا کایا مضمون مل جاتا ہے, پکی پکائے روٹی مل جاتی ہے, पहले एक रोटी होती थी, उसका नाम था आरसीपी, रोटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, आपको तो याद होगी ना, वो बहुत जमाने में 80 के जमाने में, रोटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, आरसीपी की रोटी हुआ करती थी, याद आ गई एकदम, इसलिए कि स्कूल मेरा बराबर में भी था उसकी फैक्ट्री के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम हजरत की मजलिस में इसलिए शरीक होते हैं कि हमें भाई एक तो ये नफा के सोहबत शेख में आ रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, और दूसरा फायदा होता है कि छुपने की तैयारी नहीं करनी पड़ती, पक्का पकाया मजमून मिलता है, वही मजमून जाके अपने मुक्तदियों को सुना देते, तैयारी नहीं करनी पड़ती। मुक्तदी कहते हैं यार ये मजमून कहां से ला, भाई देख लो हमारे बुजुर्गों की जुतियों का सदका है, अपने बड़ों की बात नकल कर देना, मुताले की जरूरत नहीं, आराम से मजमून मिला वही मजमून आगे पेश कर दिया, ये आलम होता। तो उसके बाद हजरत वाला क्या, पहली अजान होती थी वो भी वक्त पर, फिर गोया वक्त होता था, अच्छा वक्त होता था, तकरीबन 1:05-1:10 के करीब गोया जुम्मे की नमाज होती थी हजरत क्या उस जुम्मे के जमाने में, जुम्मे की छुट्टी के जमाने में। उसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद सुन्नतों से फरागत के बाद एक मजलिस अंदर होती थी हजरत की खानकाह के अंदर, और यकीन जाने कि हजरत से बैत होने वाले कितने आदमी जो जुम्मे के बयान में शरीक, सुबह सुबह 8-8 बजे लोग अपनी जगह बना के रखते थे, और बाजे लोगों का दस्तूर यह भी था कि रात शबे जुम्मा हजरत क्या गुजारना और वहीं रहना, और कितने बजे 10 बजे तो मैं भी जाता था कि जगह सामने मिल जाए हजरत के, ऐसे सामने मिल जाए, तो बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े हजरात होते थे, कभी कभी हजरत हमें हटा भी देते थे, फरमाते भाई बड़े आलिम है उनको बिठाओ, खुशी खुशी कि भाई शेख का हुक्म है और आदाब मजलिस में से सामने बैठने की लालच में 10 बजे चले जाते थे कि सामने जगह मिल जाएगी। तो वो जो बयान सुनने वाले हजरात जो बरसा बरस से, उनको ये नहीं मालूम था कि जुम्मे की नमाज के बाद हजरत वाला की अंदर मजलिस भी होती है। क्यों? क्योंकि कभी झांक के नहीं देखा। और मेरे शेख ने एक बात फरमाई, फरमाया जब सोहबत शेख में आओ तो गोया अपने कान लगा के रखो, अपनी आंखें रखो कि कब शेख चाहे अपने कमरे में अपने हुजरे में किसी जगह पर शेख मजलिस शुरू फरमा दे, मुंतजिर रहो इस बात की, कान लगा के रखो, ऐसे गाफिल ना बनो कि पता ही ना चले। फरमाया ये झांका ताकि ये भी ठीक है, झांक कर देखो, मुंतजिर रहो कि कब शेख की मजलिस शुरू हो जाए और कब वो, और वो मजमून से महरूम हो जाए। तो कितनी अजीब बात कि कितने ऐसे हजरात जो कि बरसा बरस से आने वाले, जब उनको बताया गया कि भाई हजरत की मजलिस जुम्मे के बाद भी होती है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं कब से हो रही है, जिस जमाने से हो रही है, ऐसा आलम। क्यों? एक है जाब्ते वाले, एक है राब्ते वाले। हजरत ने फरमाया, हजरत का बयान, हजरत का शेर है कि गो मेरा वादाए बयान नहीं, गो मेरा वादाए बयान नहीं, मुझसे मिलना भी क्या बयान नहीं, अगरचे बयान का वादा नहीं। देखिए क्या ये मुलाकात साहिबे बयान से मुलाकात के बयान से कम है, लदा ये आशिके बयान है। लदा हुआ ये जब हजरत वाला 2000 में हजरत को फालिज का असर हुआ सन 2000 में, तो एक अब बयान खत्म हजरत का, एकदम मचमा छड़ गया, वो जो सारे आशिके बयान थे ना वो सब के जी, वो बयान का मजा खत्म। तो ये वो ये जाब्ते वाले लोग, तो हजरत फरमाते हैं कि एक होता है जाब्ते का ताल्लुक, एक होता है राबते का ताल्लुक। इसलिए बुजुर्गों ने अदब लिखा, शेख के हुकूक में से एक बात ये भी लिखी कि शेख से इजाजत लेकर जाए, ऐसा नहीं शेख ने फला पूछा फला साहब कहा है, मुड़कर देखा जी गायब। ये जो चीज है सख्त बेअदबी है, इसको बुजुर्गों ने सख्त नापसंद फरमाया। تو فرمایا ایک ہے اسی طریقے سے اب شریعت ہے دین جی, فرائض واجبات سنت موقع کیا اور یہ کافی ہے. ساری زندگی کبھی نفل نہیں پڑی. اب ہمارا عالم کیا ہے, رمضان شریف کے گزرنے کے بعد ایک نفلی روزے کا اہتمام نہیں کہ چلو کبھی بھائی فضائل پڑھے, کبھی کوئی حدیث شریف کسی عالم سے سنی. ایام 20 کے روزے ہیں, 13, 14, 15 چاند کے اعتبار سے. پیر جمعرات کا کبھی روزہ ہے, 10 محرم کا روزہ ہے, اس کے ساتھ 9 یا 11 ملا لیا, 15 شعبان, اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے ہیں. لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ ابھی کسی سے پوچھ لے تو پتا چلتا ہے جی زندگی میں کبھی ہم نے رکھے ہی نہیں. تو گویا کہ ہمارا اللہ تعالی سے تعلق تو ہے, ضابطے کا تعلق. کہ جی مولویوں نے اتنا ڈرایا اس لیے فرض واجب سنت موقع کر لیتے ہیں کہ ڈنڈا پڑے گا. گویا ڈنڈے سے تو اپنے بچ کو بچا لیا لیکن انڈا کھانے کا انتظام نہیں کیا. صحیح ہے نا جی؟ ایک ہے ڈنڈے سے بچ جانا اور ایک ہے انڈا کھانا مرنڈا پینا, دونوں میں فرق ہے نا جی. لہذا فرض واجب سنت موقع کر لیا, ڈنڈا نہیں پڑے گا لیکن انڈا بھی نہیں ملے گا اور مرنڈا بھی نہیں ملے گی. تو ایک ہے ضابطے کا تعلق, ایک ہے رابطے کا تعلق. جی زکات دے دی, فطرہ ادا کر دیا, سال میں قربانی کر لی, کسی ہمارا فرض ہے ہم نے ادا کر لیا, لیکن کبھی اتنی توفیق نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر لے. کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کی, نبی کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی کہ چلو ہم بھی, یہ نعمت ہو. مساجد مدارس دین والوں پر مال خرچ کرنا, بس دے دیا نا جی زکات دے دی, بس ہم سال کے سال بس زکات دیتے ہیں, باقی صدقے کا اہتمام نہیں. تو یہ چیز کیا ہے, یہ ضابطے کی چیز ہے. فرائض واجبات سنت موقع ہے, کبھی نفل نہیں پڑنا, نفلی روزہ نہیں, نفلی زکات, نفلی معاملہ, نفلی مال کا خرچ کرنا نہیں. تو یہ کیا چیز ہے, یہ آدمی گویا کہ شریعت اور اللہ سے رابطے, اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کا ضابطے کا تعلق ہے. اور ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. انہیں کہا چلو بھائی مجھے شوق, اب رابطے کی کیا چیز ہے, شوق بڑا, چلو بھائی تھوڑا تھوڑا قرآن پاک حفظ کر لیں. رابطے کی چیز ہے, فرض نہیں ہے, یاد رکھیے گا, میں فرض کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ایک اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہے. اس نے کہا دیکھیں جی نماز میں موقع ہے, امام کے آنے میں وقت ہے, نماز میں موقع ہے, چلو بھائی قرآن پاک اٹھایا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. چلو بھائی قرآن پاک کی نہیں ذکر, تسبیح اٹھائی, تسبیح اللہ اللہ شروع کر دی. اور نہیں موقع, اس کی ہمت نہیں ہے کہ تھکا ہے, چلو اٹھایا دعا مانگنے کی, کتنی حاجتیں دعا مانگ رہا ہے, اس کی بھی ہمت نہیں, خاموش بیٹھا ہے. اب منتظر امام صاحب کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں, کبھی مسجد کی چٹائی کو چھیڑ رہے ہیں, کبھی یوں, کہ گویا کہ مسجد میں اس بیچارے کو بیٹھنے میں کتنی تکلیف ہے. کیا عالم ہے, ایئرپورٹوں پر, بینکوں میں, دعوتوں میں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے, وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. یا اگر مسجد میں بیٹھ بھی گئے, ایک آدمی کو ساتھ لگایا, اب وہاں ایسی گفتگو جو کہ مسجد کے آداب کے مناسب نہیں ہے, اب وہ گفتگو شروع کر دی. تو بات کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارا بندگی کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ, ضابطے کا تعلق ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق کیسا کرے, رابطے کا تعلق ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا, دین سیکھنا, دین کی محبت, اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جن چیز سے, کہ ہماری قول سے, ہمارے عمل سے, ہمارے مال سے, ہماری جان سے, ہمارے آبرو سے, کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. کیا موقع ہو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے, ہم بندگی کی کس ادا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. جب آپ نے دیکھے نا بعض لوگوں کو ایک عجیب عادت ہوتی ہے، ناشتہ کریں گے، ناشتے کے بعد کھانے کے درمیان کچھ نہ کچھ تھونکتے رہیں گے، چلو یار چپس اٹھا لو، اب بسکٹ کھا لو، یار چائے بنا لو، اب فروٹ کھا لو، یعنی ٹھونگنے کی عادت ہے، ٹھونگنا سمجھتے ہیں نا، یہ جیسے مرغی نہیں ہوتی ٹھونگتی ہے، مرغی کو ٹھونگنا بولتے ہیں، ایسی باتوں کا مزاج ہے کہ ٹھونگتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہتے ہیں فارغ مباش کچھ کیا کر، فارغ مت بیٹھ، فارغ مباش، فارغ مت بیٹھ، کچھ نہ کچھ کرتے رہ، کچھ نہ کچھ کھاتے رہو، اب چائے پی لو، اب فلاں کر لو، اب یہ کھا لو، بعض جگہ جانا ہوتا ہے، اب بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کھانا کھایا، کھانے کے بعد کھانا ہی کھاتے ہیں، بیچ میں کچھ نہیں، بعضوں کا ذوق الگ اللہ نے رکھا، اور بعضوں کا نہیں، کچھ نہ کچھ ٹھونکتے ہی رہو بس، لہذا ان کی عادت ہوتی ہے اب یہ کھا لے، اب یہ کھا لے، اچھا اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، اچھا اب چائے بنا دے، اب یہ تو یہ کیا چیز ہے بھائی، کھانے کے بعد کھانا یہ تو ایک ضابطے کی چیز ہے، لیکن بیچ میں کیا کھا رہا ہے، یعنی جی جناب کو ذرا اور صحت اچھی ہوگی، کچھ کھاتے رہو، تو یہ رابطے کا ہوا نا چیز۔ حالانکہ اگر ایک آدمی کسی کی دعوت کرے تو دعوت جو ہوتی ہے وہ اصل میں کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے لیے بھی ایک کھانا کافی ہے، دعوت کا اصول کیا ہے، ایک کھانا یہ کافی ہے، کہ جی ایک سالن لگ جائے، چاول لگ جائے، کافی ہے، کہتے ہیں نہیں جی مہمان ہے، ہمارے معزز مہمان ہے، سالن بھی ہو چاول بھی ہو، پتہ نہیں سالن کھائیں گے یا چاول کھائیں گے، ساتھ میں تھوڑا سا کباب بھی ہو جائے، چلو جی فلاں چیز کی بوٹی بھی رکھ دو، ارے بھائی سلاد بھی بنا دو، صحیح رائتا ضرور ہونا چاہیے، چلو یہ سب رکھ دیا، کیا یہ سب لوازمات کی ضرورت ہے، کھانے پر ان لوازمات کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے نا جناب، اچھا جی اس کے بعد جی میٹھا بھی کھا لیں، میٹھا بھی رکھ دیا، ارے جی آئس کریم بھی ہے، آئس کریم بھی کھلا دی، کیا دعوت میں یہ سب چیزوں کی شرط ہے، کھانا شرط ہوتی ہے سر، اچھا جی اس کا جی گرین ٹی پیئیں گے یا ٹی پیئیں گے، سب چائے پیئیں گے یا چائے پینی ہے، دودھ میں پتی مار کے لے آتے ہیں ابھی الائچی، الائچی والی چائے، تو دعوت میں یہ چائے اور سب چائے یہ نہیں شامل، انہیں اچھا چلے صاحب، اچھا سب چائے پلا دیں یا چائے پلا دیں، اس کے بعد سونف لا کے رکھ دیا، یہ بھی کھا لیں، تو یہ کیا ہے سب، حالانکہ ضابطے کی جو دعوت ہے وہ صرف کھانا کافی تھا، نہ سلاد کی ضرورت، نہ چاول، نہ کباب، نہ بوٹی، نہ رائتا، نہ میٹھا، نہ چائے اور نہ سونف، کچھ ضرورت نہیں، یہ کہتے ہیں کیا جی، ارے صاحب معزز مہمان ہے، گویا کہ اپنی طرف سے اس کا ذوق ہوتا ہے کہ میں جس طرح چاہے خدمت کر سکوں، کہ میں اپنے مہمان کو خوش کروں، یہ کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں رابطے کا تعلق، بلکہ اس رابطے میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جاتے جاتے مہمان سے کہتے ہیں معاف کیجئے گا میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، کوئی کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، معزز مہمان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، کوئی کمی ہو گئی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے، اور میزبان بھی سوچتا ہے یار دیکھو اتنا اہتمام کیا کہ جی روٹی بھی جو ہے جی آپ کے لیے دودھ والی روٹی منگوائیں گے یا کلچے منگوائیں گے، بعضوں کیا کرتے ہیں کلچے بھی منگوا لیتے دودھ والی بھی منگواتے، پتہ نہیں مہمان کیا کھائے، کیوں اس کو مہمان کی گویا کہ خوشی مطلوب ہوتی ہے کہ میرا معزز مہمان ہے، میرا استاد ہے، میرا شیخ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑا ہے، یار پتہ نہیں کیا کھائے گا، سوکھی روٹی کھائے گا، دودھ والی کھائے گا، کلچا کھائے گا، شیرمال کھائے گا، سب بنا دیتے ہیں وہ، سب رکھ دیتے کہ گویا کہ مہمان کے اکرام کی، یہ کیا چیز ہے، حالانکہ دعوت میں سب نہیں ہوتا، دعوت میں یہ ہے کہ میزبان نے جو سامنے رکھا وہ کھا لے، اب چاہے وہ ایک روٹی رکھ دی، تندور والی روٹی سامنے رکھ دی، مہمان نہیں بول سکتا، لیکن یہ جو سب لوازمات کرنے کا مقصد کیا ہے، رابطے کا تعلق، تو ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے، ایک دین پر چلنا ہے ضابطے کا، جی نماز پڑھی، نماز پڑھی، السلام علیکم غائب، نماز ایسے ابھی عجیب عالم ہے ہم لوگوں کا، سلام پھیرتے ہیں، سنت وظیفے بھی نہیں پڑھتے کہ چلو بھائی تسبیح فاطمی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی پڑھ لے، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں بھی مانگ لے، بس سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر، تو جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ایسا کا معاملہ ایسا ہوگا، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا ہوگا، ہماری طرف سے تو گویا کہ بندگی کے اندر یہ ہے، ادھر سے اللہ میاں سے چاہیے بادشاہت بھی چاہیے، وزارت بھی چاہیے، عہدے بھی چاہیے، ہر وقت ہم پر ہن بھی برستا رہے، ہمیں کوئی غم بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو، بس جہاں ہم نگاہ پھیریں وہ سونا بن جائے، جدھر کو ہم چلے جائیں وہاں رستہ بن جائے، گویا کہ ساری دنیا کو اللہ ہمارے ہی کام پہ لگا دے. کیسی عجیب سوچ ہے ہماری. اس لیے بندگی کا ایک تعلق ضابطے کا ہے اور بندگی کا ایک تعلق رابطے کا ہے، اور ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے اور رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. لہذا اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کون سا تعلق کریں، اپنے بڑوں سے کیسا تعلق رکھیں، ضابطے کا یا رابطے کا. مضمون سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ کے سمجھ، اللہ ہی سمجھا دیں ہمیں. اور یہ مضمون بھی ختم. اب ایک اور مضمون، وہ یہ کہ یہ جو خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، ان خانقاہوں کا مقصد ہے کہ ہمارے قلوب میں جو غیر اللہ کی گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور غیر کی محبت کے بجائے اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو. اور اسی کے اندر ایک اصول اور سیکھنے کی چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین اور سلسلے کے جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا طرز اور طریقہ سیکھنا کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ سیکھنا، یہ مقصود ہے خانقاہوں کا، کہ اپنے اسلاف کا طرز سیکھنا، شریعت و سنت کا طرز سیکھنا، یہ مقصود ہے. اب ایک آدمی خانقاہوں سے تعلق بھی کرے اور اپنی مرضی بھی کرے. مثلا ایک مثال ہے، ایک سنت ہے سرما لگانے کی سنت. سرما لگانا یہ سنت ہے، آنکھ کے لیے مفید ہے، اور آنکھ کو فائدہ ہو نہ ہو، آہ کیا پیاری بات یاد آ گئی. میرے مرشد فرماتے کہ ایک اندھے نے جمعے کے دن سرما لگایا، اندھے نے سرما جمعے کے دن لگایا، اس کی بیوی نے کہا او بے او اندھے سرما اچھا نہیں لگ رہا، تیری اندھی آنکھ پر. تو اندھے نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا تجھے دکھانے کے لیے سرما لگایا ہی نہیں ہے، میں نے تو سرما اس لیے لگایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اچھی لگے یا نہ لگے میں نے تو سنت پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب ادائے بندگی دیکھیے، ادائے عشق رسول دیکھیے، گویا کہ داڑھی اچھی لگے یا نہ لگے رکھنی ہے. یہ تھوڑی کہ جی داڑھی نہ رکھنے سے ہم زیادہ خوبصورت لگیں گے اور ہینڈسم اور اسمارٹ لگیں گے، یہ نہیں مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ جی نبی کا طریقہ اور واجب ہے، اب اچھی لگے یا نہ لگے ہم نے رکھنی ہے. یہ ایک ذوق ہے نا جناب، اور ایک ذوق ہے یار پتہ نہیں اچھا لگے گا نہیں لگے گا، ایک یہ ذوق ہے، اور ایک یہ ذوق ہے کہ اچھا لگے یا نہ لگے بس نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی پسند ہے رکھنی ہے بس. سبحان اللہ. اب ہمارے اسلاف کا طرز یہ ہے، خصوصاً کم عمر لوگ جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو یا داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے اور جن کے اندر بعضے داڑھی کے باوجود خوبصورتی بھی ہوتی ہے، ان کو منع کرتے ہیں کہ سرما تم دن میں لگا کے مت نکلو، کیونکہ ایک تو سرما لگانے سے اور پھر بڑے بڑے بال رکھنا، ایک تو سرما لگایا اوپر سے بڑے بال رکھے، دوسرا کیا پسند کرے گا، پہلے خود ہی معشوق بنتے ہیں، گویا کہ ان کو معشوق بننے کا شوق ہے. اور معشوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں کیسے بتاؤں. اب نام ہے بزرگوں سے تعلق کا، حضرت آپ سے دین سیکھنا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہے اور اپنے اسلاف کے طرز کے خلاف کرے گا تو پھر اس تعلق کا تو مقصد نہ رہا نا. ایک آدمی کسی کو اپنا شیخ بنائے، اپنا پیر بنائے، اپنا رہبر بنائے، بات ہی نہ مانے. اچھا، بات ماننے کے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا شیخ کو یہ ہے، پوچھو ہی نہیں شیخ سے، پوچھیں گے پھنسیں گے، ہے نا؟ یہ ہماری ایک ہوشیاری ہے، پوچھو ہی نہیں، یہ پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے. یہ کیسا مرید ہے، یہ کیسا شاگرد ہے جو اپنے استاد سے، اپنے رہبر سے رہنمائی نہیں لیتا. پھر اس کا رابطے کا مقصد کیا ہوا؟ ایسا آدمی آپ خود تصور کر لیں کہ اگر ایک مرید، ایک شاگرد اپنے شیخ سے ایسا رابطہ ہی نہ رکھے، وہ کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے، اپنی اصلاح کرواتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں. کیونکہ ہمارا تو پہلا مرض یہ ہے کہ ہم اپنے کو بیمار تو تسلیم کریں. ابھی تو ہم سارے ہی ولی اللہ بیٹھے ہیں، پہلے اپنے کو مریض تو تسلیم کریں. عالم یہ ہے کہ ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات سب خلاف دین، اسلاف کے طرز کے خلاف. لیکن ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ بڑا مرض ہے. تو ایسے آدمی کو پھر اس صحبت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے رابطہ شیخ میں اگر اپنے بزرگوں کا طرز، اپنے اسلاف کا طرز نہ سیکھا تو صرف ٹوپی لگا لینا یا مرید بن جانا یہ کافی نہیں. جب تک ایک آدمی ہے جو مرید نہیں ہے لیکن کسی شیخ سے دین سیکھتا ہے، مرید بھی نہیں ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، جو باتیں اپنے بزرگوں کی وہ نقل کرتے ہیں، شریعت و سنت کا ذوق پیش کرتے ہیں، وہ عمل کرتا ہے اس پر، ایسا شخص مرید ہوئے بغیر اس شیخ کا فیض لے لے گا. کہ اس کے لیے مرید ہونا کی تھوڑی ضروری ہے کہ مشین میں ہی لگائیں گے تبھی ملے گا. اور وہ مرید جو کہ بیعت ہے، یہاں تک کہ محبت بھی کرتا ہے لیکن بات نہیں مانتا. جس کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی ہے. اتنی خوشی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جس لونڈی اور باندی نے خبر دی، انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا. یہ واقعہ سب حضرات نے سنا ہے نا، سنتے رہتے ہیں. اتنی خوشی ہوئی اس کو. محبت کیسی کہ خوشی کے مارے اس باندی کو آزاد کر دیا. لیکن وہی چچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے لیے تمام اپنے انذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت پر عمل کر کے تمام حضرات کو جب جمع کیا اور اعلان نبوت فرمایا، اللہ تعالی کی وحدانیت کو پیش کیا، تو وہی چچا کتنی محبت. اب وہ چچا کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا. نقل کفر کفر نباشت. اب ایک طرف دیکھیے محبت کیسی کہ انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، اور دوسری طرف اپنے جب نفس کے خلاف ہوا، تیری کیسے بوتو نے، یہ حال ہمارا ہے. ایک طرف اظہار محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف لڑائی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا حال ہے. ایک طرف ماں باپ سے ہمارا خدمت اور محبت کا معاملہ، اور دوسری طرف ماں باپ کو جوتے بھی مارتے، گویا کہ ان سے بدتمیزی اور ان کے حقوق میں کمی کرنا. ایک طرف یہ بھی، ایک طرف بیوی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور دوسری طرف اس کو کتے کی طرح بھونک کر بھگا بھی رہے. کیسا عجیب ایک. تو لہذا ان اللہ والوں سے محبت نعمت ہے، لیکن اگر اتباع نہیں ہے، بات نہیں مانی، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ محبت کم لیکن بات زیادہ مانتے ہیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور اس کا پتہ کب کب چلتا ہے؟ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، تب پتہ چلتا ہے. جب تک میرے مزاج کی بات ہے نا، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کے بیان میں، اور جہاں میرے مزاج کے خلاف، یار یہ میری مونچھیں کیوں کٹوا رہے ہیں، یہ ہمارے رسم و رواج پہ کیوں بولتے ہیں، یہ ہمارے کردار پر یا دوسری بات پر، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، ویسے بیان تو اچھا کرتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو زمانے کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوا، فرق آیا نا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ چیز ہمیں ہمارے کام آنے کی نہیں ہے۔ دراصل بات ہے اتباع، بات کا ماننا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایمان لے کر آئے، زیارت نہیں کی، کرن میں بیٹھے ہوئے 200 میل دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے فرمایا، جس کو معرومی اپنے اس انداز سے پیش کرتے ہیں، گفت پیغمبر بردست سبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بردست سبا، انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ میں رحمان کی خوشبو، یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جس کو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ بارومی نے کیا فرمایا، گفت پیغمبر بردست سبا از یمن می آیدم بوئے خدا، کہ یمن سے مجھے اللہ تعالی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں عمل کیوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اتنی بشارت دی کہ صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی ان سے دعا لینے کے لیے گئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فضیلت دے دی، اس فضیلت کی وجہ سے وہ دعا لینے کے لیے گئے، حالانکہ صحابی نہیں ہے حضرت اویس، لہذا حضرت عمر افضل ہے ان سے، یہ مسئلہ ہے، لیکن بعض مرتبہ افضل بھی غیر افضل سے دعا کراتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا شیخ اپنے مرید سے دعا کو کہہ سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی سے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کو جا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے میرے بھیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، دیکھو بھولنا مت۔ اب یمن سے کیوں؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے زیارت کو نہ آ سکے، تو وہاں بیٹھ کر اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ وہ چچا جو دن رات دیکھ رہے ہیں، اور وہ چچا کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہارٹ ٹوٹے، نعوذ باللہ، نتیجہ کیا ہے؟ محرومی ہے۔ اس لیے ایک آدمی قریب ہے، وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے محروم ہوگا، اور ایک آدمی دور ہے، عمل کر رہا ہے، شرعی عذر ہے اس کا، یاد رکھیے گا، شرعی عذر، بغیر شیخ جی ہم بیٹھے ہوئے، شیخ نے فرمایا بس دور سے بیٹھ کر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے ہم آتے نہیں ہیں، ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں، شرعی عذر، جیسے ان کی والدہ کی خدمت شرعی عذر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اتباع نصیب فرمائے، یہ بات بھی مکمل۔ اب چھوٹی سی ایک اور بات، بات چھوٹی ہے کام کی، اور وہ بات یہ کہ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بعض چیزیں فرائض ہیں، بعض چیزیں واجبات ہیں، بعض چیزیں سنتیں ہیں، کچھ چیزیں مستحبات ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بعض بات جس کو مفسدات صلات، نماز کو توڑنے والی چیزیں کہتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن مکرو اور ناپسندیدہ کہلاتی ہے، صحیح نا جناب؟ ان کا سیکھنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ نماز کے ابھی مسئلہ، نماز کے فرائض ان باتوں کو کہتے ہیں کہ نماز میں فرض وہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جناب؟ اب اگر ابھی وہ فرض معلوم نہ ہوگا تو کیا عالم ہوگا، صحیح ہے نا جی؟ دوسرا چیز ہے نماز کی واجبات، فرائض کی مثال میں سے، جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، شرعی عذر، جیسے بیماری ہے، یہاں تک کہ ریل گاڑی میں بھی اگر جا رہا ہے تو وہاں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے نا، بغیر ریل گاڑی کے اس کو نماز میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اب رہی بات کہ جی ریل گاڑی تو ہلتی ہے, ہمارا ہے کہ ریل گاڑی تو خصوصاً ہے نا, کبھی یوں ہلتی ہے کبھی یوں یوں ہلتی ہے, اس کے ہلنے کا انداز ہی کچھ اور ہے. لہذا یہ آدمی کو ہلنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب کیا کرے, کھڑے ہو کر نماز پڑھے. جی گاڑی ہلتی ہے جھٹکا بھی لگتا ہے, اس کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جب جھٹکا لگے پکڑ لے, صحیح ہے نا, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب ہلے جھٹکا لگے فوراً پکڑ لے اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے وہ بےچارا اتنا کمزور ہے کہ بغیر پکڑے پڑھ ہی نہیں سکتا, تو اس کے لیے اجازت ہے وہ پکڑ بھی سکتا, یعنی ڈنڈا پکڑا اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, اب سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جہاز میں ہوتا ہے جہاں بس جہاز اڑ رہا ہے, اللہ اکبر, سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی. اور ماشاءاللہ ہمارے جہاز کے جو عملے ہیں وہ بھی مفتیوں سے کم نہیں ہوتے, یہاں تک کہ ایئر ہوسٹس بھی مفتیا سے کم نہیں ہوتی. ارے مولوی صاحب یہیں پڑھ لیجئے آپ کی نماز ہو جائے گی. اچھا آپ کہہ رہی ہیں, ہاں آپ کے کہنے پہ تو ہم ضرور عمل کریں گے, کیونکہ دین سکھانے والی اتنی خوبصورت ہو اور ہینڈسم ہو, پھر اس کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں گے, صحیح ہے نا جی. لہذا وہی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے, یاد رکھیے گا طریقہ درست نہیں ہے. قبلے کا پتہ نہیں, اب جہاز جا رہے ہیں قبلے کے خلاف اور وہاں منہ کر کے نماز پڑھیں, ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ پوچھو جہاز والے بتاتے ہیں, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر ہو نا وہ بھی بتاتے ہیں, اگر ہم پوچھیں تب بتائیں گے, ورنہ اگر فتوا ان سے پوچھیں گے تو وہ تو فتوا یہی دیں گی محترمہ کہ آپ یہی بیٹھ کر پڑھ لیجئے. تو نماز میں کھڑے ہونا یہ فرض ہے. ہاں نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کی بھی چاہے میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھوں وہ پڑھ سکتا ہے نفل نماز, لیکن اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا, ثواب کم ہو جائے گا, صحیح ہے نا جناب؟ تو نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے. لہذا ایک آدمی جو کھڑے ہو کر کھڑا ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا, اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ ہے نماز کا فرض. اسی طرح اور بھی فرائض ہے, ایک مثال سمجھا رہا ہوں. نماز میں ایک چیز ہے واجب, نماز کے واجبات وہ چیزیں ہیں کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کو آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا, اگر سجدہ صاف نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا جناب؟ وہ واجبات ہے, جیسے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, مولوی کو بھی کہتے ہیں جلدی کرو جلدی نماز پڑھاؤ, اور جب اپنی بھی نماز پڑھتے ہیں تو جلدی نماز پڑھنی ہوتی, کیوں؟ کیونکہ باہر جا کے موبائل پہ بات کرنی ہے, اس لیے کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھا لیں گے. جلدی جلدی نماز پڑھ لو آرام سے کھانا کھا لیں گے. تو ایسی جلدی بھائی جس میں نہ واجبات کا خیال ہو نہ سنتوں کا خیال ہو تو یہ جلدی نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ امام چاہے سورہ بقرہ شروع کر دیں, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران, سلام پھیر کر دیکھے گا کوئی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ صرف امام ہی کا وضو باقی رہے گا, باقی کسی کا نہیں ہوگا, سب سلام. نہیں, اصول ہے, شریعت نے ایک حد بتائی ہے کہ امام کو کیسی نماز پڑھانی ہے, اس کی بھی حد بتائی, امام کو بھی پابند کیا ہے. سبحان اللہ. تو نماز کے واجبات اس کو کہتے ہیں, اگر واجب چھوٹ گیا جیسے رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا, ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا پھر سجدے میں جائے. اب ہم کھڑے ہوئے بغیر جلدی سے چھلانگ مارتے ہیں, جیسے سوئمنگ کرنے والوں کو دیکھے نا, تیراک جو ہوتے ہیں نا, وہ تیراک کیا کرتے ہیں, سوئمر, وہ ایسے ہو کے چھن کر کے چھلانگ مارتے ہیں پانی میں. تو ہماری نماز بھی ایسے ہی ہے, ایسے کر کے جلدی سے سجدے میں چھلانگ مارتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, اس سے جو یہ واجب, یعنی گویا کہ جیسے رکوع ہے نا, یہ اب ایسے کھڑا ہو سیدھا, ایک لمحے کھڑا ہو پھر بلے سجدے میں چلا جائے. اب ہم یوں گئے یوں گئے چلے گئے نا, یعنی رکوع میں اور یوں ہوئے اور یوں چلے گئے, نماز نہیں ہوگی, سیدھا کھڑا, اس کا خیال کریں. یہ واجب کی ایک مثال ہے. نماز میں ایک چیز ہے سنت, نماز کی سنت سے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے نماز ہو جائے گی. اگر کسی آدمی کی سنت چھوٹ جائے, چھوڑ دے, نماز تو ہو جائے گی لیکن کیسی ہوگی, نماز کامل نہ ہوگی. جس کی ایک مثال ہے, دعوت میں جاتے ہیں تو لٹھے والا سوٹ نکالتے ہیں, کلف والا. کیا کھانا کھانے کے لیے کلف والا سوٹ پہننا ضروری ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے عام لباس میں دعوت میں چلا جائے, کھانا ملے گا نہیں ملے گا؟ کیوں جناب, مل جائے گا نا. کہتے ہیں نہیں صاحب, ذرا کپڑے وپڑے, جوتے بھی پالش, ڈرل کریم بھی لگائیں گے اور چہرے پہ بھی کچھ نہ کچھ. کیسے سر سمجھ کے جاتے ہیں؟ کیا کھانا کھانے کے لیے بننا سنورنا سجنا ضروری ہے؟ اس کے بعد کھانا ملے گا نا. کہتے ہیں نہیں صاحب, ذرا جا رہے ہیں, ذرا طریقے کا بن کے جانا چاہیے. او ہو, عجیب طریقے سیکھ رہے ہیں جناب. ارے مولوی صاحب, ڈھنگ کے ذرا جانا چاہیے, مولوی کو ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں. تو یہی چیز ہے نماز کی, جو سنتیں ہیں یہ نماز کا ڈھنگ ہے, جسے نماز پڑھے ڈھنگ سے. یہ نماز کے فرائض ہیں, مستحب. یہ نماز کی سنتیں ہیں, مستحبات یہ ہیں کہ جس سے نماز میں اور کمال پیدا ہوتا ہے, پلس ہوتا ہے, جس کو میک اپ بولتے ہیں. نماز میں اور فائدہ اور ترقی ہوتی ہے. جیسے بریانی کھائیں تو کھا سکتے ہیں, لیکن رائتا ڈال لیں اور مزہ بڑھ جاتا ہے. بس یہی سمجھ لو, مستحبات سے نماز کا لذت اور کمال بڑھ جاتا ہے. مفسدات صلات وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثلا کھجلی کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, اس کو عمل کثیر بولتے ہیں, اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یا نماز میں یہ جو کھنکھارنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب ہم لوگوں میں سے کتنے کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں. اب دعوت کھا کے آئے, وہاں سے ساری آوازیں نکال رہے ہوتے, تو سب نے دعوت کھائی, اس سے نماز ٹوٹ جاتی. صرف امام کو اجازت ہے, وہ بھی چونکہ اس کو قراءت کرنی ہے نا, تو اس کو اس درجے میں اجازت ہے کہ قراءت میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. ہلکا سا کیا اور اپنے نماز پڑھا, امام کو اجازت ہے. کیوں؟ اس کی ضرورت ہے, باقی مقتدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے نماز کے مفسدات جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کے مکروہات یہ ہیں, جو نماز میں چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ. رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں بیٹھے, یہ ہے نماز میں ناپسندیدہ چیزیں. اب یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. اللہ تعالی ہمارے جانوں کو متوجہ فرمائے, مسائل سیکھنے کی رغبت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی سکھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے, یا اللہ یہ جو بے ترتیب سے چند باتیں ہیں, یا اللہ ان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. اپنے بزرگ اور اسلاف اولیاء اللہ کے طریقے پہ ہم سب کو گامزن فرما دیجئے, ان کا طرز ہمیں سیکھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی ذات سے ضابطے کے بجائے رابطے کا تعلق عطا فرما دیجئے, رابطے کی بندگی عطا فرما دیجئے. شریعت و سنت اور ہمارے اسلاف کے طرز پر زندگی گزارنے, اور یا اللہ اسلاف کے طرز پر خدمت دین کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنے کرم سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اور یا اللہ اہل شر, اہل فتنہ اور مفسدین کے فساد, شر اور فتنے سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے, یا اللہ ہمارے شہر میں امن اور سکون قائم فرما دیجئے. یا اللہ شہر کے امن اور ملک کے امن اور سکون کو برباد کرنے والے اور تباہ کرنے والوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, یا اللہ ان کو تباہ و برباد, ذلیل و خوار فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی املاک کی حفاظت فرما, جان مال آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے علماء, دینی خدام, دینی مراکز کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں تقوی والی حیات عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, علم کی نعمت عطا فرما, علم سیکھنے کی طرف رغبت عطا فرما, ہمارے قلوب کو ضروریات کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری اور ہمارے تمام بھائیوں کی مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اہل مصیبت کو اللہ اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کی اور ہمارے بھائیوں مسلمان بھائیوں میں سے جس کی جو حاجت ہے اپنے کرم سے اس کو اللہ نیک ارادوں میں بامراد فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم الراحمین۔